الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں بھرے بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
بھائیو، حضرت سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتا ہوں، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ دن کا کتنا حصہ درود خانی کے لیے مقرر کر دوں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علی افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس قدر چاہو مقرر کر دو۔ سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دن رات کا چوتھائی حصہ درود خوانی کے لیے مقرر کر لوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس قدر چاہو مقرر کر لو، اگر تم چوتھائی سے زیادہ حصہ مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں دن رات کا آدھا حصہ درود پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جتنا چاہو مقرر کر لو، اور اگر تم اس سے بھی زیادہ وقت مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ عرض کیا، دن رات کا دو تیائی مقرر کر لوں؟ فرمایا، تم جتنا چاہو مقرر کر لو، اور اگر تم اس سے زیادہ مقرر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہی ہوگا۔ وہ حضرت سیدنا عبید بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، میں دن رات کا کل حصہ درود خوانی ہی میں خرچ کروں گا۔
سبحان اللہ،
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو درود شریف تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد۔
بھائیو، حضرت سیدنا داوود علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کی قوم کے 70,000 افراد ایک ایلا نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے جو سمندر کے کنارے تھا۔ یہ لوگ بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس طرح امتحان میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ یہ تو حکم نافذ ہوا. اب یہاں امتحان ان کا یہ شروع ہو گیا کہ ہفتے کے دن بکثرت مچھلیاں آنے لگی, اور اتنی مچھلیاں ہفتے کو آ جاتی کہ اتنی مچھلیاں عام دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اور آزمائش ہو گئی, اور اب ہفتے کو شکار کرنا بھی حرام, کرے تو کیا کرے. چنانچہ شیطان نے بھی اپنا کام دکھانا شروع کیا, اور اس نے ان لوگوں کو یہ ذہن میں بات ڈال دی, وسوسہ ڈال دیا اور مشورہ دیا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں حوض بنا لو, اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں پانی میں آ جائیں, حوض کے اندر آ جائیں, تو حوض کا راستہ بند کر لو اور اس دن ان کو پکڑو مت, بلکہ اتوار کے روز آسانی کے ساتھ ان کا شکار کر لو, یعنی دوسرے دن با آسانی ان کا شکار کر لو. کئی لوگوں کو شیطان کا یہ وسوسہ آیا اور ان کی سمجھ میں بھی آ گیا یہ ہیلا کہ ٹھیک ہے ایسا ہی کرتے ہیں, اس طرح ہمیں بہت آمدنی ہو جائے گی, زیادہ مچھلیاں ہمارے ہاتھ آئیں. ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں کے ذریعے حوض میں قید ہو گئیں تو یہی تو شکار ہو گیا, اور ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا. اس طرح ان کی توجہ نہ رہی, چنانچہ ان کے تین گروہ ہو گئے, تین گروپ بن گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس چیتانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے. کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے, مگر دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے, بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ عز و جل ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. اور کچھ وہ سرکش و نافرمان افراد تھے جنہوں نے حکم خداوندی عز و جل کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی میں آ کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھا لیا اور بچا بھی لیا. جب منع کرنے کے باوجود نافرمانوں نے شکار کیا تو جو منع کرنے والے افراد تھے اور اس کو شیطان کی ہیلا سازی قرار دیتے تھے, ان میں اور ان نافرمانوں میں آپس میں یہ طے ہوا, اور وہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان نافرمانوں کا بائیکاٹ کر دیا کہ ہم آپس میں ملے جلیں گے نہیں, اور گاؤں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بیچ میں ایک دیوار بنا لی, آمد و رفت کے لیے ایک پھاٹک الگ سے بھی رکھ دیا. بالآخر حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراض ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی, جس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا. تو چونکہ ایک دوسرے کے یہ نافرمان اور نیک لوگ تھے, تو ایک دوسرے کے رشتے دار, ایک خاندان کے افراد تھے, کچھ لوگ جو نیک لوگ تھے وہ دیوار پہ چڑھے کہ آج کوئی بھی دروازے سے اپنے پاس آیا نہیں, آخر کیا بات. جب وہ دیوار پر چڑھ کر دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ وہ جتنے بھی نافرمان تھے سارے کے سارے بندر بن چکے تھے. چنانچہ وہ نیک لوگ جو تھے وہ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے, تو وہ بندر اپنے رشتے داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زار و قطار روتے تھے, مگر یہ نیک لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچان پا رہے تھے. ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی. یہ سب کے سب 3 دن زندہ رہے اور اس دوران کچھ بھی کھا پی نہ سکے, بلکہ یوں ہی بھوکے پیا سے موت کے گھاٹ پر گئے. شکار سے منع کرنے والا گروہ جو تھا وہ سلامت رہا, اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ عز و جل نے ہلاکت سے بچا لیا. چنانچہ اس کا اجمالی بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں میرے آقا نعمت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے امے کے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی, تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے, تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اس قرآنی واقعہ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور یہ پتا چلا کہ دنیا کی دولت کی لالچ میں آ کر بندہ ہلاکت کے کنارے پہنچ جاتا ہے. اللہ عز و جل کے حرام کردہ مال پر نیت خراب کرنا یہ تباہی اور بربادی کو دعوت دینا ہے. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ عز و جل نے بروز ہفتہ مچھلیاں شکار کرنے سے منع فرما دیا کے باوجود جنہوں نے شکار کیا اور اپنے دل کو یوں منا لیا کہ ہم تو جناب وہ ہفتے کو شکار نہیں کرتے بلکہ حوض کے اندر ہفتے کو قید کر لیتے ہیں اور اتوار کو شکار کرتے ہیں, دوسرے دن شکار کرتے ہیں, لیکن ان کی ہیلا سازی نہیں چلی. وہ ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا تو معلوم ہوا کہ حرام روزی کے معاملے میں ناجائز ہیلا بازیاں کر کے اپنے دل کو منا لینا یہ کافی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے دیکھے گئے کہ جو حرام کام کرتے ہیں, حرام کاموں میں نوکری کرتے ہیں اور اپنے دل کو یوں مناتے ہیں بلکہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنی محنت کا لیتے ہیں. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ محنت تو چوری کرنے والے کو بھی پڑتی ہے, ڈکیتی کرنے والے کو بھی محنت پڑتی ہے, جوتا چوری کرنے والے کو بھی محنت پڑتی ہے. جو مسجد میں جوتا چوری کرتا ہے جب پکڑا جاتا ہے اور پبلک جب اس پر ٹوٹ پڑتی ہے اس کا اگلا پچھلا حساب پورا ہو جاتا ہے, اتنی محنت پڑتی ہے. ظاہر ہے اس چکا بھی جب کوئی چیز لے کر بھاگتا ہے اس کو وزن اٹھانا پڑتا ہے, پسینہ بہانا پڑتا ہے, وہ پبلک کا خوف رہتا ہے, پکڑے جانے کا خوف رہتا ہے, پولیس کا خوف رہتا ہے. اسی کام میں محنت پڑنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کام حلال ہو گیا. یا آپ بس بولیں گے ہماری تو روزی اسی میں, تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ تمہاری روزی حرام میں ہے؟ تمہیں اختیار دے دیا گیا حرام سے حاصل کرو یا حلال سے حاصل کرو. تو اس طرح کی ہیلا بازیاں یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو ہم قائل کر بھی لیں دلائل سے, لیکن ہمیں وہ دلیل لانی چاہیے کہ جو قیامت کے روز بارگاہ خداوندی میں ہم پیش کر سکیں. اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہماری ہیلا بازیاں نہیں چلیں گی, اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ لنگڑی دلیلیں کارآمد نہیں ہوں گی, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مطلب قیامت کے روز پھنس جائیں. اور بعض اوقات انسان دنیا میں بھی اس کی سزا پاتا ہے, جیسے کہ داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا یہ حشر ہوا کہ 12,000 افراد جو حرام آ رہے تھے وہ سب کے سب بندر بن گئے اور 3 دن میں ہلاک بھی ہو گئے. اس طرح کی سزائیں اب اگرچہ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں امت پر وارد نہیں ہو رہی, لیکن اس واقعے میں عبرت تو ہے نا. قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد تو فرما دیا, فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظة للمتقین. تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. تو اس واقعے کا بیان کرنا کوئی لطف حاصل کرنے کے لیے یا دلچسپی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ قرآن پاک نے واقعہ ظاہر ہے کہ ہم ہی لوگوں کی عبرت کے لیے بیان کیا کہ ہم کہیں عبرت حاصل کریں اور سمجھیں کہ حرام اور گناہ والے جو کام ہوتے ہیں بعض اوقات ان کی دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے. اور دنیا میں سزا اگر کسی کو ملتی ہے تو بہت آسان ہے, اگر قیامت کے روز سزا ملی تو آدمی پھنسا. قبر کی سزا خدا کی قسم بہت زیادہ ہولناک. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہنم کا تذکرہ سن کر اس قدر خائف نہیں ہوتے تھے جس قدر موت کے تذکرے سے اگر کسی قبر سے آپ کا گزر ہوتا وہ اس قدر روتے کہ چشمان کرم سے آنسو بہ کر داڑھی مبارک کو تر کرتے ہوئے زمین پر ٹپ ٹپ گرنے لگتے. اسی نے استفسار کیا کہ آپ جہنم کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے پر روتے ہیں, آخر کیا وجہ؟ ارشاد فرمایا کہ قبر جو ہے یہ پہلی منزل ہے, مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے. اگر اس منزل میں کامیاب بندہ ہو گیا تو آگے کامیابیاں ہیں, اور اس میں پھنسا تو آگے پھر پھنسنا ہی پھنسنا ہے. قبر میں تنہائی بھی ہوگی. قبر میرے پیارے پیارے بھائی بھائیوں آپ میں سے سبھی نے دیکھی ہوگی کتنی کم گہری ہوتی ہے, اس کا طول و عرض کتنا کم ہوتا ہے. ادھر بڑے بڑے کمرے ہم لوگوں کو ناکافی ہوتے ہیں, کمرہ ہماری مرضی کے خلاف تھوڑا چھوٹا ہو تو ہم گھٹن محسوس کرتے ہیں. حالانکہ پنکھا ہوتا ہے, گرمی سے بچنے کے اسباب ہوتے ہیں. آپ کے سبی میں تو ملک کا گرم ترین شہروں میں سے سبی بھی ہے, جیکب آباد بھی ہے. اب یہ کہ آپ کے یہاں کتنی سخت گرمی ہوتی ہے تو اسی طرح آپ نے اپنی گرمی سے بچت کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے. مثلاً آپ اپنا گھر مٹی کا بناتے ہیں عموماً. میں ایک بار سبی آیا تھا پہلے, زیادہ تر میں نے مکان مٹی کے کچی مٹی کے دیکھے تھے, تو مجھے کہا گیا کہ یہاں چونکہ گرمی بہت ہوتی ہے تو یہاں یہ مقولہ مشہور ہے, خانہ گل راحت دل, یعنی مٹی کا گھر یہ دل کی راحت کا سامان ہے, گل مٹی کو خانہ گل راحت دل. یہ آپ کے سندھی میں ہی میں نے ایک بزرگ سے سنا. تو یہ کہ یہاں گرمی سے بچنے کے لیے آپ نے انتظام کر لیا, پنکھے بھی لگا لیے, ہو سکتا ہے جو صاحب حیثیت ہوں گے وہ اے سی بھی لگاتے ہوں گے, ایئر کولر بھی لگاتے ہوں گے, تو کسی طرح بھی بندوبست ہو جاتا ہے, یہاں آدمی بھاگ دوڑ کر کے کر لیتا ہے. یہاں زندگی میں تھوڑا سا عرصہ ہمیں رہنا ہے تو ہم گرمی سردی سے بچنے کا سامان کرتے ہیں, ہم تنہائی سے بھی بچنے کی صورت نکالتے ہیں, اور عموماً تنہائی ہوتی بھی نہیں, ماں بھی ہوتی ہے, باپ بھی ہوتا ہے, بیوی بچے بھائی بہن کوئی نہیں ہوا تو آدمی وہ کسی سے یارانہ گانٹ لیتا ہے اور دوستوں کے ساتھ رہ لیتا ہے, کسی طرح بھی سیٹنگ کر لیتا ہے, دن رات وہ تنہا نہیں رہتا. یعنی یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو تنہائی سے وحشت ہوتی. تو آپ بتائیے کہ قبر میں جب تنہائی ہوگی تو اس وقت کیا بنے گا؟ پھر اور اس میں مصائب کافی ہوں گے. مثلاً اگر بندے کو اللہ کا خوف نہیں تھا, اللہ کے سوا یہ اور چیزوں سے ڈرتا تھا, تو جن جن چیزوں سے یہ ڈرتا تھا وہ ساری آفتیں بلائیں جو جانور سب کتے بلیاں چوہے چھپکلیاں سانپ بچھو جن جن چیزوں سے دنیا میں ڈرتا تھا کن کھجورے, یہ ساری چیزیں قبر میں بندے کو ڈرانے کے لیے پہنچ جاتی ہیں کہ ان چیزوں سے ڈرتا تھا مگر اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. اس پر بھی غور کر لیا جائے کہ کیا واقعی عملی طور پر اللہ کا خوف آج مسلمانوں کے دلوں میں ہے؟ جس کے دل میں واقعی اللہ کا خوف ہوتا کیا وہ نماز قضا کر سکتا ہے؟ کیا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو بغیر شرعی مجبوری کے جماعت اس کی نکل جائے, نماز وہ گھر میں پڑھ لے جماعت سے نہ پڑھ, کیا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کی زبان پر جھوٹ جاری ہو, کیا وہ غیبت کر سکے, کیا وہ چغل خوری کا مرتکب ہو, کیا وہ فلمیں ڈرامے دیکھ سکتا ہے, ٹی وی کے آگے بے حیا بے پردہ عورت کی شکل دیکھ سکتا ہے؟ جس کے دل میں واقعی خوف خدا ہو کیا وہ حرام روزی کما سکتا ہے, کیا وہ ملاوٹ والا مال بیچ سکتا ہے؟ واقعی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو کیا وہ ماں باپ کی نافرمانی کر سکتا ہے, اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر سکتا ہے, کیا سنتوں کو چھوڑ کر ترنگی فیشن اپنا سکتا ہے, کیا خوف خدا رکھنے والا یہودیوں جیسی شکلیں بنا سکتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے مجھے پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو اور یہودیوں جیسی صورت مت بناؤ. تو آپ بتائیے کہ مطلب جو اللہ سے خائف ہو ڈرتا ہو کیا وہ مسلمانوں کی دل آزاری کر سکتا ہے, لڑائی جھگڑے اور جھاڑ جھپٹ کر سکتا ہے, بد اخلاقیاں کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. واقعی جس کے دل میں خوف خدا ہو وہ تو مطلب یعنی کہ ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں لگا رہے گا اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان گناہوں کی وجہ سے اللہ عز و جل کی ناراضگی مول لے لوں. اور جو لوگ حقیقت میں اللہ سے ڈرتے ہیں وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتے, جیسا کہ حضرت علی بن مغیرہ رحمت اللہ تعالیٰ نے دن رات قبرستان میں پڑے رہتے تھے. حضرت سیدنا خلف بن سالم رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک بار ان سے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ فرمایا وہاں جہاں امیر غریب کا امتیاز نہیں سب برابر. پوچھا وہ کون سی جگہ؟ فرمایا قبرستان. پوچھا کیا آپ کو وہاں رات کے اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا جب رات آتی ہے تو میں اس وقت قبر کے اندھیرے کو یاد کر لیتا ہوں تو پھر مجھے رات کے اندھیرے سے خوف نہیں ہوتا. پوچھا قبرستان کے ہولناک مناظر آپ کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتے, دہشت نہیں ہوتی آپ کو؟ فرمایا میں قیامت کے دن کا ہولناک منظر یاد کر لیتا ہوں تو قبرستان کا منظر مجھے نہیں ڈرا سکتا. پیارے پیارے اور بھائیوں, آپ نے دیکھا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو راسخ ہوا تو مخلوق کا خوف اس کے دل سے نکلا, اور جس کے دل سے خوف خدا نکلا طرح طرح کے خوف اس کے دل میں بیٹھ گئے, دنیا کے خوف کھوٹے کھوٹے خوف. اے کاش ہمیں اپنے پروردگار عز و جل کا حقیقی معنوں میں خوف حاصل ہو جائے, پھر انشاءاللہ گناہوں سے ہم کنارہ کش ہو سکیں گے اور نیکیوں کی طرف بھی ہماری رغبت بڑھے گی. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میں نے جو ابھی سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا عبرت انگیز واقعہ آپ کے گوش گزار کیا, اس واقعے پر خوب غور کیجئے اور خوب سوچئے کہ جو لوگ شیطان کی ہیلا بازی میں آ کر اللہ عز و جل کے منع کرنے کے باوجود حرام کمانے میں لگ گئے, ہفتے کو چونکہ شکار حرام تھا, ہفتے کو مچھلیاں جنہوں نے لینی شروع کر دی تو آخر کار وہ بندر بنا دیے گئے اور ہلاک کر دیے گئے. ہم بھی غور کریں کہ اگر ہم نے بھی حرام روزی حاصل کی تو ہمارا کیا انجام ہو. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے, حلال سے یا حرام سے, یعنی حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی. ایسا لگتا ہے کہ واقعی اب وہ دور آ چکا ہے, حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے. انسان مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہے, اسے بس مال چاہیے چاہے وہ کسی بھی راستے سے آئے. کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام, جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں, اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں, اور چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے. اللہ تبارک و تعالی برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا, ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے, بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا. ایک اور عبرتناک روایت سنیے اور خوف خدا بندی سے لرزیے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو گوشت حرام سے اگا ہے یعنی پلا بڑا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا, یعنی ابتداء, کیونکہ مسلمان بالآخر جنت میں ضرور جائے گا, اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. پیچھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے کہ اللہ عز و جل پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو بھی اسی کا حکم دیا ہے جس کا رسولوں کو حکم کیا ہے. اس نے رسولوں سے فرمایا, 18واں پارہ رکوع چوتھا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ترجمہ ایک انسول ایمان, اے پیغمبرو پاک چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو. دوسرے پارے کی پانچویں رکوع میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ترجمہ ایک انسول ایمان, اے ایمان والو آؤ ہماری تمہاری سوتری. پھر ان آیتوں کی تلاوت کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتراف کیا, ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان ہیں اور بدن گرد آلود ہے, وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے, یعنی دعا کرتا ہے. اگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے, پینا حرام, لباس حرام اور غذا بھی حرام, پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول. یہ مسلم شریف کی روایت کی میں نے, کہ یہ سمجھ میں آیا کہ حرام روزی والے کی, حرام کھانے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیے کہ حرام روزی کس قدر تکلیف دہ ہے دنیا اور آخرت میں, حرام روزی کا کس قدر سخت نقصان ہے. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑی عاجزی اور آہو زاری سے دعا مانگ رہا ہے. آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا یا تو اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا, تو اللہ عز و جل نے وحی فرمائی, اے موسیٰ اگر یہ شخص اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے اور اپنا ہاتھ اتنا اٹھائے کہ آسمان تک پہنچ جائے, تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام ہے. اسلامی بھائیو آج کل ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی, میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی, نہ جانے کیا خطا مجھ سے ایسی ہوئی ہے جس کی مجھ کو سزا مل رہی ہے. یاد رکھیے شیطان کا یہ بھی کامیاب ترین مار ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے پھر بھی اس کے ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ تیری تو کوئی خطا ہی نہیں, حالانکہ اس کا مال حرام کا نماز کی توفیق نہیں, جھوٹ کی ہر وقت عادت, بات بات پر گالیاں بکے جائے, بدگمانی چغلی غیبت مچ گلا, چہرہ آتش پرستوں جیسا, یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ کا نور داری مبارک چہرے پر سے غائب, اور پھر کہے کہ مطلب میری دعا قبول نہیں ہوتی, اور پھر یوں بھی کہے کہ میری کوئی خطا ہی نہیں ہے. کیا یہ جو میں نے عرض کیا بھی گناہ یہ خطا نہیں ہے؟ اتنے گناہ کرنے کے باوجود کوئی خطا ہی نظر نہیں آتی. بہرحال یہ ہرگز ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ میری نہ جانے کیا خطا ہو گئی جس کی سزا مل رہی. یقین جانے ہماری خطائیں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ آسمان ہم پر ٹوٹ نہیں پڑتا اور زمین ہمارے لیے پھٹ نہیں جاتی, یہ اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم بالا کرم ہے کہ ہم اس قدر گناہ کرتے ہیں اور ہمیں مہلت پر مہلت ملتی جا رہی ہے. تو میرے پیارے پیارے بھائی, یقیناً ہمارا جتنا پیٹ ہے اتنا ہی ہم کھاتے ہیں, جتنا ان ہے اتنا ہی ہم لباس کے ذریعے اس کو ڈھانپیں گے, باقی یا تو یہیں دنیا میں ڈاکٹروں کے خرچے میں چلا جائے گا, یا ڈاکوؤں اور چوروں کی نظر ہو جائے گا, یا کسی اور طرح سے دنیا میں ہی صرف ہو جائے گا, اور اگر بچ بھی گیا تو یہ بھی وبال ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی, ہماری اولاد ان کو ہو سکتا ہے کہ غلط کاموں میں صرف کرے. پردے کا تصور بھی بدقسمتی سے اٹھ گیا. آج کل لوگ بولتے ہیں یار گھر کی بات ہے, ارے آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں, آپ تو ہمارے بزرگ ہیں, یوں پردہ نہیں کرتے. یاد رکھیے چچا ذات, خالہ ذات, مامو ذات, پھوپھی ذات, ان رشتے داروں میں بھی پردہ ہے. چچی تائی مومانی سے پردہ ہے, دیور جیٹھ اور بھابھی کا پردہ ہے, پھوپھا خالو اور بہنوئی ان کا بھی پردہ ہے, پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے. تو اگر آپ پردہ نہیں کرو گے, ایک دوسرے کو دیکھو گے تو کان کھول کے سن لو, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتا ہے اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی ہے, دماغ اس کا کھول رہا ہے. عرض کیا گیا یہ اپنے بال غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھی. ایک عورت کا جسم آگ کی قینچی سے کاٹا جا رہا تھا. عرض کیا گیا یہ اپنا جسم و زینت غیر مردوں کو دکھاتی تھی. ایک عورت کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے, سانپ اور بچھو اس پر حملے کر رہے ہیں. عرض کیا گیا کہ یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی تھی, حیض و نفاس سے غسل نہیں اتارتی. اسلامی بہنیں بھی مکمل پردے کا ذہن بنایا. سب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں چست ہو جائے اور آج سے نمازوں روزوں کا بھی ذہن بنائے, فلمی ڈراموں سے توبہ کریں, گناہوں سے توبہ کریں, اور جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ اپنی غیرت کو چیلنج کریں کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے, کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا. سب لوگ ہمت کریں اور آج سے طے کریں کہ جتنی نمازیں اور روزے رہ گئے ہوں ان کا بھی حساب لگا لیں اور قضا عمری کر لیں. ہمت کیجئے اور آج سے یہ عہد کریے کہ اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پیارے صحیح بھائیو, انشاء اللہ کا نعرہ اتنا زوردار لگنا چاہیے کہ اطراف کے در و دیوار تو گواہ ہو جائیں, شیطان کے کلیجے پر ایسی چوٹ لگے کہ وہ سر پر پیر رکھے حق کھڑا ہو, تو زوردار نعرے لگانے انشاء اللہ کہ آپ کو رمضان کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, داڑھی نہیں منڈائیں گے, ایک چیزیں نہیں گھٹائیں گے۔ جن جن اسلامی بھائیوں کو اردو پڑھنا آتا ہے وہ ہمت کرے اور آپ کے یہاں کے ذمہ داران اسلامی بھائی جو ہیں ان سے مل کر آپ مسجدوں میں فیضان سنت کا درس دیں اور اس کا ثواب لوٹیں، ثواب بہت ہے۔ آپ سنت کا درس دیں گے، دیکھیں کیا کیا ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ فیضان سنت کا درس دینے سے بھی جنت ملنے کا چانس بن رہا۔ اتنا عظیم الشان کام شیطان کرنے کب دے گا جو آپ فیضان سنت کا درس شروع کر دیں؟ تو آپ شیطان کو مار بھگائیں اور ہمت کریں اور فیضان سنت لے کر درس شروع کر دیں۔ سنتوں کے اے مبلغ ہو مبارک تجھ کو، تجھ سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دے کر بھی آپ یہ ثواب کمائیے۔ نیکی کی دعوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد میں گویا جمع ہو گئے اور پھر وہاں سے مثلا عصر پڑھ کے نکل گئے اور دکانوں پر گھروں پر جا جا کر نیکی کی دعوت دی، نمازوں کی اور دعوت دی، ایک مضمون تیار ہے ہمارا، وہ آپ کے ذمہ داروں کے پاس ہوگا تو انہی سے مل کر آپ لوگ جائیں اور لوگوں کو نماز کی اور دعوت دے کر پھر اسی مسجد میں لے آئیں، اور مغرب کے بعد جیسے مغرب سے پہلے پہنچ جائیں، مغرب کی نماز پڑھیں اور مغرب کے بعد بیان کریں۔ اچھا، بیان میں قافلوں کی ترغیب دلائیں کہ جب تک آپ مدنی قافلوں میں سفر نہیں کریں گے آپ کو اس کا احساس کیسے ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا اور کسی کسی تکلیفیں برداشت کی، صحابہ کرام علیہ رضوان نے کسی کسی مشقتیں جھیلیں۔